الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه کے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالی شانہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ کے انعامات، اللہ تعالی شانہ کے احسانات ان گنت ہے، انیومریبل. اللہ تعالی شانہ کے بہت سارے احسانات تو وہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے اور ادراک ہوتا ہے. آنکھیں اللہ کا احسان ہے، کان اللہ کا احسان، زبان اللہ کا احسان، زندگی اللہ کا احسان، رزق اللہ کا احسان، بیوی اللہ کا احسان، شوہر اللہ کا احسان، بچے اللہ کا احسان، صحت اللہ کا احسان، عزت اللہ کا احسان، ایمان اللہ کا احسان، تو دنیاوی اور دینی بے شمار احسانات میں سے کچھ احسانات تو وہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں ادراک بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے. لیکن ان احسانات سے زیادہ وہ احسانات ہیں اللہ کے جن کے احسانات ہونے کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ادراک بھی نہیں ہوتا. ہمارا ذہن وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پانی کو تو ہم اللہ کا احسان سمجھتے ہیں اور پانی سے جو پیاس بجھتی ہے اسے بھی اللہ کا احسان سمجھتے ہیں, لیکن پیاس بجھانے کے لیے یہ پانی جو پیٹ میں چلا گیا پھر یہ فلٹر ہو کر دوبارہ باہر نکلتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ایک بزرگ بیمار ہو گئے, پیشاب میں تکلیف شروع ہو گئی, تو ان کے زمانے کے اعتبار سے کوئی علاج ہو رہا تھا تو بوتل کو لیے لیے پھرتے تھے. متعلقین میں سے لوگ عیادت کے لیے جا رہے تھے تو ایک صاحب جب پہنچے تو انہوں نے کہا حضرت خیریت, طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں, لیکن گناہ کی سزا, یہ جو میں بیماری میں مبتلا ہوا ہوں یہ گناہ کی سزا ہے, گناہ کی سزا. ہم میں اور ولیوں میں, ہم میں اور بزرگوں میں یہی بہت بڑا فرق ہے کہ ہم کرتے کچھ بھی نہیں پھر بھی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں, اور وہ کرتے بہت کچھ ہیں لیکن انہیں یہی خیال دامنگیر رہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. ہم کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, مسجد کی اتنی خدمت کر رہا ہوں, اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر رہا ہوں, اور یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی؟ اور اللہ کے اولیاء, اللہ کے خاص دوست, اللہ کے برگزیدہ بندے, مقربین بارگاہ, وہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں یہ خیال آتا ہے کہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے, میری نالائکیوں کی وجہ سے, میری کوتاہیوں کی وجہ سے اس مصیبت میں میں مبتلا ہوا ہوں, اور مزید یہ خیال آتا ہے کہ کوتاہیاں تو اتنی ہیں, نالائکیاں اتنی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کم ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو عثمان خیری رحمہ اللہ تعالی, ایک دن کہیں جا رہے تھے تو جو لوگ دین سے واقف نہیں ہوتے وہ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو کسی نے اپنے گھر کی کھڑکی میں سے چولہے کی راکھ پھینکی, یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو, کسی دوسرے انسان کو یا کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کو, غیر مسلم کو, جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جانور کو ذبح کرے تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے فل یحد شفرتہ, اس کو چاہیے کہ وہ چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لے تاکہ وہ جانور کو تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی جانور پر سواری کرے تو اس کے تھکنے سے پہلے اس سے نیچے اتر جائے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گھوڑے پر, اونٹ پر, گدھے پر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں, راستے میں کسی دوست سے ملاقات ہو گئی اور اس سے گپ شپ کرنے کو دل چاہے تو گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ, گدھے سے نیچے اتر جاؤ, اس لیے کہ آپ آدھ گھنٹے تک بیٹھ کر بات کرتے رہیں گے, اس جانور کو تکلیف ہوگی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر، دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو، دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو، غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بدقسمتی سے میرے بھائیو، مسلمان خود چونکہ اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف نہیں رہا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی کردار اور خوبصورت سیرت سے واقف نہیں رہا، تو وہ دوسروں کے سامنے اسلام کو عملی نمونہ بنا کر پیش ہی نہیں کر پا رہا ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہے، پوری دنیا میں مسلمان بدنام. کسی مسئلے کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ انگلی کسی کی طرف کر دو گے اس کا قصور ہے. ہم نے غیر مسلموں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس وقت دنیا کی جو صورت حال ہے اس کا. وہ ہمارے دشمن ہیں، فنا ہمارا دشمن ہے، فنا ملک کا صدر ہمارا دشمن ہے، فنا ملک کا وزیر اعظم ہمارا دشمن ہے، فنا ملک ہمارا دشمن ہے، فنا جماعت ہماری دشمن ہے، اور ان لوگوں کی سازش کے نتیجے میں مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں. ہمارا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. حق تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں حکم فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہرگز ہمیں وہی مصیبت، ہرگز ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے. ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے اپنوں کی طرف سے چاہے پرایوں کی طرف سے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی اجازت سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اگر دشمن بھی مجھے یا آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، وہ اسی وقت تکلیف پہنچا سکتا ہے جب اللہ اسے اجازت دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ پوری دنیا کو، مسلمانوں کو مصیبت کی لپیٹ میں دینے کی اجازت دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی قصور تو ہوگا نا، جس کی وجہ سے اللہ نے سب کو ڈھیل دے رکھی ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی قدرت سے یہ لوگ باہر ہیں، اور اللہ تعالی شانہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کے باوجود وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ سے اوپر ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وعلم، اپنے دل میں اس بات کا یقین بٹھا لے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اگر کوئی جماعت، کوئی قوم، امت پوری اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے ایک رائی کے دانے کے برابر نفع پہنچائے، یا کسی چیز کا نفع پہنچائے، کوئی نفع پہنچائے، تو وہ تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. اللہ جتنے نفے کی اجازت دیں گے اتنا ہی تجھے پہنچا سکتے ہیں. وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے، تو وہ تجھے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. یعنی اللہ جتنی اجازت دے گا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر کسی مسئلے میں یہ ذمہ دار ہیں یہ ذمہ دار ہیں یہ ذمہ دار ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کا بھی قصور ہے ان کا بھی قصور ہے ان کا بھی قصور ہے، لیکن ساتھ میں اعتراف اس بات کا بھی کرنا چاہیے کہ میرا بھی تھوڑا قصور ہے، میرا بھی تھوڑا قصور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو زیادہ کا اعتراف کرے، اور اگر پورا کا پورا قصور ہے تو پورے قصور کا اعتراف کرے. لیکن شیطان نے اور نفس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک تصویر میں ڈال رکھا ہے، اور ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ اس صورتحال کے ہم بھی کچھ ذمہ دار ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم نے کچھ کیا ہے یا ہم کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں آتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیروں کو خدا سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اختیار میں سب کچھ ہے اور یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. نا ایسا نہیں ہے. اللہ نے ڈیل ڈیل اسی لیے دی ہے کہ ہمارے قصور ہیں. بہت زیادہ دین کی فکر کرنے کی میرے بھائیو ضرورت ہے، بہت زیادہ. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے. اللہ کثرت کا محتاج نہیں ہے، اللہ وسائل کا محتاج نہیں، اللہ ایٹومک پاور کا محتاج نہیں. بدر کے میدان میں مجھے اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مسلمان بے وسائل ہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق کے اللہ تعالی شانہ تمہاری مدد کر چکا ہے مقام بدر میں، اور حال یہ تھا کہ تم بے سر و سامان تھے. خود قرآن کہتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں تم تھے، بے سر و سامانی. اور تعداد میں قلیل، ادھر 313 ادھر 1000. کیا چیز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں، ہمارے اسلاف میں، انبیاء میں، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب ہوتے تھے؟ آج مسلمانوں کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، تعداد کے اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ماننے والوں کی جو تعداد ہے ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. پیٹرول کے ذخائر جتنے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اتنے کسی کے پاس نہیں. پیٹرول کے بغیر تو دنیا چل نہیں سکتی. سوئز کنال مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس کے بغیر ادھر کا سامان ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا سامان ادھر نہیں ہو سکتا. دولت جتنی مسلمانوں کے پاس ہے اتنی کسی کے پاس نہیں. ربر کا کنٹرول پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں، ربر کے بغیر ٹائر نہیں بن سکتے، بائسیکل نہیں چل سکتی، کار نہیں چل سکتی، ایروپلین نہیں چل سکتا. وسائل بہت زیادہ، لیکن نصرت سے ہم محروم ہیں، اللہ کی نصرت سے. اور ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، بدر کی فضا پیدا کر، کیا لڑنے بھڑنے کی نا. فضائے بدر پیدا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو 313 مٹھی بھر مسلمان تھے ان کے جو اوصاف تھے، وہ اوصاف پیدا کر، ایمان، یقین، صبر، شکر، محبت، خیر خواہی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کر، اپنے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے پاک کر، توکل اللہ پہ بھروسہ کر، تفویض، سارے معاملات اللہ کو سپرد کرنے کا جذبہ پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے نصرت کے لیے. اس لیے کہ اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ نہیں کہ اللہ پہلے جوان تھا بوڑھا ہو گیا، نعوذ باللہ، پہلے طاقتور تھا اب کمزور ہو گیا، پہلے اللہ کے پاس بہت وسائل تھے اب وہ حالت نہیں رہی، اب پہلے سپر پاور تھا اب نہیں. نہیں، اللہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، اللہ ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہمیشہ تک رہے گا، اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ کردار چاہیے، وہ اخلاق چاہیے، وہ سیرت چاہیے جو صحابہ میں تھی، جو انبیاء میں تھی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ہم انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو انڈیا کی حالت میں روتے رہتے ہیں، مسلمان کو جہاں دیکھو بس روتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، جہاں دیکھو بس مسلمان روتا ہے. انڈیا والے انڈیا کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان والے پاکستان کی صورت حال پہ روتے رہتے ہیں. یوں سیاسی صورت حال ہے، اور یوں ہے، اور یوں ہے، اور فلاں ملک کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور فلاں سیاست دان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. سیریا کی بات آ جاتی ہے تو سیریا پہ رو رہے ہیں، سعودی کی بات آتی ہے تو سعودی پہ رو رہے ہیں. یعنی شکوے شکایت کرنے کی عادت پڑ گئی، عورتوں والا مزاج ہو گیا. مسلم امت میں مرد رہے ہی نہیں، مرد جو ہے شکوے شکایت نہیں کرتا، مرد کھڑا ہو کر کے اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہتھیار اٹھانا ہے، میدان کارزار میں اترنا ہے نا. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ شیطان اور نفس سے جہاد کرنا ہے. اندر جو بیٹھا ہوا ہے نفس، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے. وہ جہاں کہیں ہمیں اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کروں نہ، جان چلی جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. نفس کے غلام بن گئے ہم. فجر کے وقت میں نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ تو سوئے رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اٹھ جا، مسجد میں جا، نماز پڑھ. نفس کہتا ہے کہ نہ سوئے رہو، ہم نفس کی بات مانتے ہیں. نمازوں میں ہم نفس کی بات مانتے ہیں، زکات ادا کرنے میں نفس کی بات مانتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرنے نہ کرنے میں نفس کی بات مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھ، نامحرم عورتوں کو مت دیکھ، اور نفس کہتا ہے کہ دیکھ. کس کی مانتے ہیں ہم، کس کی مانتے ہیں؟ مسلم تو اس کو کہتے ہیں جس کا مزاج یہ ہو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مسلم اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، ماننے کا سر میں نے جھکا لیا، آپ کہتے چلے جائیں میں کرتا چلا جاؤں گا. اللہ تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مسلم بن جا، مسلم بن جا. تو کیا کہا، اسلمت لرب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کے لیے مسلم بن گیا، پھر کیا نظر آتا ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں؟ باپ کو چھوڑو تو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑو چھوڑ دیا، بیوی بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دو چھوڑ دیا، جا کر کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ چھری چلا دی، مسلم، انگلش میں مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ون ہو سبمٹس ہز ول ٹو دا ول آف اللہ، اپنی ول کو سبمٹ کرے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، کیوں؟ اس لیے کہ تو مسلم نہیں ہے، میں مسلم ہوں، مسلم جو ہے مسلم وہ خود ہی میں پڑا رہتا ہے، خود ہی کہ میرا ہو جاوے، میرے نفس کا ہو جاوے، مجھے مزہ آ جائے، مجھے لطف آ جائے، وہ غیر مسلم کا مزاج ہے، تو تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند، میرے بھائیو میں بہت درد دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور مایوس ہو کر نہیں، مایوس ہو کر نہیں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف غیر مسلم ہوتا ہے، مسلم کبھی مایوس نہیں ہوتا، مایوسی تو کفر کی نشانی ہے، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کر رہا ہوں تو اس پر امید جذبے کے ساتھ، پھر یہ ہے کہ میری یہ جو امید ہے وہ رنگ لائے نہ لائے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں شفیل میں رہنے والے میرے سب احباب سب بھائی اس کو غور سے سن رہے ہیں تو اس پر توجہ بھی کریں گے انشاءاللہ، توجہ بھی کریں گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ واقعی اگر پورا نہیں تو کچھ قصور ہمارا بھی ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالی شانہ کی دین کی جیسی مدد کرنی چاہیے ویسی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اب میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ہماری مدد اس وقت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جہاں دیکھو مسلمان پٹ رہے ہیں، تو اگر اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پوری نصرت کر رہے ہیں اور اللہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ ہماری نصرت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ کے دین کی نصرت کرنی چاہیے ویسی نصرت ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر تم اللہ کے دین کی جیسی نصرت کرنی چاہیے ویسی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت کرنے پہ آ جائے تو تمہارے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا، ہمیں میرے بھائیوں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، مسلم بننے کی ضرورت ہے، مسلم، نفس کہتا ہے بد نظری کرو، اللہ کہتا ہے بد نظری مت کرو، مانتے ہیں نفس کی، نفس کہتا ہے فلم دیکھو اللہ منع کرتے ہیں، مانتے ہیں نفس کا، لمبی فہرست ہے دیکھتے چلے جاؤ، جائزہ لو، کم سے کم ایک دن تو ایسا کرو کہ صبح سے شام تک جتنے کام کیے ان کاموں کے بارے میں جائزہ لو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کیا تقاضا تھا، نفس کا کیا تقاضا تھا، ہم نے نفس کے تقاضے کو پورا کیا یا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا، بس ایک دن تو ذرا دیکھو تو پتا چلے گا کہ ہم اللہ تعالی شانہ کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، میں یہاں سے چلا تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے خاص بندے وہ کرتے بہت کچھ ہیں لیکن انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ہم لوگ کرتے بہت تھوڑا ہے یا کچھ نہیں کرتے لیکن یہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے بہت کر رہا ہوں، بہت کر رہا ہوں. اللہ کے برگزیدہ بندے نیک کام کر کے استغفار کرتے ہیں اور ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے. اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے سرخیل اور سردار کون ہیں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ جب نماز سے آپ فارغ ہوتے تھے تو صحابہ سنتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا نماز ہوگی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا نماز ہوگی؟ اللہ تعالی کی شان ہوگی، معرفت جو اس قلب میں تھی اتنی معرفت کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی ہے. جب اللہ اکبر کہہ کر تار جڑ جاتا ہوگا کیسی نماز ہوتی ہوگی؟ ایک سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف اور پوری کائنات کے سجدے دوسری طرف، اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی فارغ ہونے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سچے جانشین ہیں، جو سچے شہدائی ہیں، ان کی زندگیوں کا بھی تذکرہ اللہ تعالی شانہ قرآن میں کرتے ہیں کہ متقین جنتوں میں ہوں گے، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ جنتوں میں ہوں گے. دنیا میں ان کی حالت کیا تھی؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے. متقی بندے جو جنت میں جائیں گے ان کی صفت کیا ہوگی؟ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. لیکن صبح صادق کے وقت وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ پوری رات عبادت کی ہے اب تو مان لے، کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر سکا، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان میں کچھ فرشتے وہ ہیں جو قیام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قیام میں ہے. کچھ فرشتوں کو اللہ تعالی شانہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں. کچھ فرشتوں کو اللہ تعالی شانہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے پیدا کیا ہے سجدے میں. کچھ فرشتوں کو اللہ نے تسبیح میں پیدا کیا ہے، جب سے پیدا کیا ہے بس وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. کچھ فرشتوں کو اللہ نے تحلیل کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ میں مشغول ہیں. جس کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کے لیے پیدا کیا وہ سبحان اللہ پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، اور جس کو سبحان اللہ کے لیے پیدا کیا وہ الحمدللہ کہنا چاہے نہیں کر سکتا، یہ نافرمانی ہوگی. اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. جسے قیام کے لیے پیدا کیا وہ رکوع نہیں کر سکتا، جسے رکوع کے لیے پیدا کیا وہ سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر کتنا بڑا فضل ہوا کہ ایک منٹ یا دو منٹ میں ہماری ایک رکعت نماز ہوتی ہے، اس میں قیام بھی آ جاتا ہے، رکوع بھی آ جاتا ہے، سجدہ بھی آ جاتا ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے، تکبیر بھی آ جاتی ہے اور تحمید بھی آ جاتی ہے. فرشتے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ایک رکعت میں سب کچھ ہو جاتا ہے. لاکھوں سال تک سجدے والی جماعت سجدے میں رہے گی، رکوع والی جماعت رکوع میں رہے گی، قیام والی جماعت قیام میں رہے گی، تسبیح والی جماعت تسبیح میں رہے گی، اور قیامت کے دن جب ان سب کو اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، ان کو اجازت ملے گی کہ اب سر اٹھا لو سجدے سے، سر اٹھا لو رکوع سے، قیام کو ختم کرو، آؤ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے. لاکھوں سال کے سجدے کے بعد فرشتے کہیں گے آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہ کر سکے. مقبول بندہ ہونے کی، برگزیدہ بندہ ہونے کی یہی علامت ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اور کچھ کرنے کے بعد اور کچھ کیے بغیر اگر دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں نے بہت کچھ کیا تو سمجھو کہ کچھ گڑبڑ ہے. فتح مکہ ہو رہا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، لیکن سبب کے درجے میں کچھ نہ کچھ انسانوں کا بھی تو دخل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محنتیں تھیں 8 سال کی مدنی زندگی میں، اور اس سے پہلے 13 سال مکی زندگی میں. محنتیں تھیں آپ کی، بہت محنتیں کی آپ نے، رات دن ایک کر دیا، شب و روز خون پسینہ ایک. لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہمیں کہیں نہیں ملتے حدیثوں میں کہ اللہ کی توفیق سے میں نے مکہ کو فتح کر لیا. نہ، آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، غلام کا بیٹا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر آپ کے ساتھ سوار ہیں، اور جب آپ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں جو کچھ کہوں گا سب سن سکیں گے، تو آپ نے سب سے پہلی بات جو زبان سے نکالی وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ، یکتا معبود کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں. ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندی کی مدد کی. وانجز وعدہ، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا. وہزم الاحزاب وحدہ، اور یہ جتنی جماعتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئی تھی اسی نے ان کو شکست دی، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. بہت کچھ کرنے کے بعد نفی اپنی. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. تو کو اتنا مٹا، تو میں آپ حضرات سے جب کہوں گا تو تو کہوں گا، لیکن آپ کے لیے وہ لفظ کیا بن جائے گا؟ میں. اور آپ مجھ سے کہیں گے کہ تو، تو کہیں گے تو، اور میرے لیے وہ لفظ میں ہے. تو تو کو مٹا کا مطلب یہ کہ میں کو مٹا. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے، کامل ہونے کی دلیل نہیں. گردن اونچی، سینہ باہر، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے الفاظ، یہ ناقص ہونے کی دلیل، کامل ہونے کی دلیل نہیں. پھلدار ٹہنی کبھی اوپر نہیں ہوتی، جھکی رہتی ہے. جو جھکا ہوا رہتا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں 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 میں ایسا نہیں ہوں، نہیں نہیں بھائی نہیں میں نہیں، جھکا ہوا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب کمال ہے، اس پر پھل ہے. اور جو اونچا رہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس ٹہنی پر کچھ نہیں ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. تیرے وجود کہ میں بھی کچھ ہوں، رنگ بھی نہ رہے، بو بھی نہ رہے. تو تو اپنے آپ کو مٹا ہی دے لیکن رنگ اور بو بھی نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر. اللہ، اللہ کی محبت دل میں اتار، اللہ کا یقین دل میں اتار، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال دل میں ایسا پیوست ہو جائے کہ ہر وقت اس کی بڑائی پیش نظر رہے. اور جب اس کی بڑائی پیش نظر رہے گی تو اپنی حیثیت کہاں نظر آئے گی؟ ہو میں کمال پیدا کر. ہو اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی پہچان میں. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. بس پھر زندگی میں جہاں دیکھو اللہ 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 نے کیا اللہ نے کیا اللہ کرے گا اللہ ہے نا ہمارے ساتھ اللہ ٹھیک کر دے گا اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اب جب اللہ سے اتنا تعلق پیدا ہو گیا کہ اب زبان پر جہاں دیکھو اللہ جہاں دیکھو اللہ دل دماغ اللہ کی طرف جاتا ہے تو زبان پر اللہ آئے گا دل دماغ اگر تجارت کی طرف جائے گا پیسوں کی طرف جائے گا وسائل کی طرف جائے گا ریسورسز کی طرف جائے گا بادشاہ کی طرف جائے گا پرائم منسٹر کی طرف جائے گا تو زبان پر وہی بات آئے گی اور جب اللہ سے ہونے نہ ہونے کا یقین دل میں پیدا ہوگا کہ پوری دنیا کو کنٹرول تو وہ کر رہا ہے تو اب بات ہوگی تو اللہ کی طرف اللہ 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 جب اللہ ہی اللہ ہوگا تو اب نور جو ہے وہ اللہ کی یاد سے منور ہوگا اور جب دل اللہ کی یاد سے منور ہوگا زبان پر بھی اللہ اللہ تو زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی اور جب زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی تو موت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق آئے گی ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر بہت سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے گپ شپ کی ہماری مجلسیں چلتی ہیں ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے تک ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں سوچو میرے بھائیو کہ اس پوری مجلس میں اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ آتا ہے اللہ کا تذکرہ کتنی مرتبہ آتا ہے دنیا سے ہونے کا یقین ایسا دل میں بیٹھ گیا ہے کہ بس وہی چرچے چلتے رہتے ہیں ایسا ہوتا تو یوں ہوتا اگر ایسا ہو جائے تو یوں ہو جائے گا اگر یہ پارٹی آ جائے تو حالت یہ ہو جائے گی یہ پارٹی اگر جیت گئی تو یوں ہوگا اللہ کرے گا اللہ اگر راضی ہو جائے تو یہ ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے تو یہ ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اللہ اس غفلت سے ہمیں نجات عطا فرمائے اللہ اس غفلت سے ہمیں نجات عطا فرمائے حقیقت کو کھول دے ہمیں دلوں کی آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی عطار عطار کس کو کہتے ہیں جو جڑی بوٹیوں کو بیچتا ہے پہلے زمانے میں عطار کہتے تھے اسے جڑی بوٹیوں کو بیچتا تھا اور جڑی بوٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بوتلوں میں وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور لوگ حکیموں کے پاس جاتے تھے ہربل ڈاکٹر کے پاس ہربلسٹ اور وہ نسخہ لکھ دیتا تھا کہ فلاں چیز کا اتنا گرام فلاں چیز کا اتنا آؤنس فلاں چیز کا اتنا وہ کوٹ کر کے اس کو اس طرح کی دوا بنا لو تو لوگ جاتے تھے حکیم لکھ کر دے دیتے تھے نسخہ عطار کے پاس جاتے تھے عطار ان چیزوں کو عطار دوا بنانا نہیں جانتا وہ صرف چیزوں کو وہ لے کر کے آ جاتے تھے دوائی بناتے تھے تو خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی دکان تھی جڑی بوٹیوں کی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کبھی کبھی کسی بندے کی کسی نیکی کو ایسی قبول فرما لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں تو کسی درویش کو بھیجا کسی درویش کو اور وہ آیا دکان میں اور دکان میں بہت غور سے یوں شیشیوں کو دیکھنے لگا اب عام آدمی تو کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ کس شیشی میں کس بوتل میں کیا ہے وہ کوئی سپر مارکیٹ نہیں تھی کہ مجھے سب پتا ہے کہ کیا خرید رہا ہوں وہاں جا کر کے تو نسخہ دینا ہوتا ہے تو خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اس وقت تو آزاد تھے بھئی کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے تو اس لیے کہ وقت ضائع کرنے والے غریب لوگ بھی بہت آ جاتے ہیں دکانوں میں کیا دیکھ رہا ہے تو اس نے جواب میں یہ کہا درویش نے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں سے ملک الموت تمہاری روح کیسے نکالے گا اس لیے کہ تمہاری یہ تو تمہارا سرمایہ ہے یہ تو سرمایہ ہے اس کی قیمت 50 پاؤنڈ ہوگی یہ دوسری شیشی کی 50 تیسری کی 50 اس میں تمہاری تو دل اٹکا ہوا ہے، محبت اسی میں لگی ہوئی ہے، آخرت اور اللہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب وہ فرشتہ روح نکالے گا تو یہ روح جو ان ساری شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو بہت مشکل ہوگا اس کے لیے نکلنا، کیسے نکالے گا؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری بوتلوں سے تمہاری روح کیسے نکالے گا؟ تو فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی سرفرا آدمی ہے، اسے خریدنا وریدنا کچھ نہیں ہے، تو اس نے انہوں نے کہا کہ جیسے تیری نکالے گا ویسے میری نکالے گا، اب چلتا بن جا یہاں سے. تو کہا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ میری کیسے نکالے گا؟ ارے بھائی تو یہاں سے چلتا بن، میں تمہیں بتاؤں کہ میری روح کیسے نکالے گا. سوچا کہ چلو بھائی دکھا دے، پھر جائے گا جان تو چھوٹے، کہا کہ بس دکھا کیسے تیری کیسے نکالے گا. تو کہا میری تو ایسے نکالے گا. وہ زمین پر لیٹ گیا اور کندھے کے اوپر جو شال تھی اس شال کو اس نے اوڑھ لیا اور اوڑھ کر اس نے کہا کہ میری تو ایسے نکلے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت اچھا بھائی دیکھ لیا، کہا کہ چل جا تو اب یہاں سے، دیکھ لیا میں نے تیری کیسے نکلے گی، میں نے دیکھ لیا، جا اب تجا یہاں سے. اب وہ اٹھے ہی نہیں، کہ بھائی یہ تو پیچھے پڑ گیا ہے. تو جا کر کے انہوں نے لات ماری زور سے کہ اللہ کے بندے اب تو جا یہاں سے، بہت ہوا. لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھے اور حرکت بھی نہ کرے، انہوں نے نبض دیکھی تو رخصت ہو چکا تھا، رخصت ہو چکا تھا، چوٹ لگی دل پر. اور یہ خیال آئے کہ اچھا دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو جب چاہتے ہیں جیسی موت چاہتے ہیں ویسی ان کو مل جاتی ہے، جب چاہتے ہیں جیسی چاہتے ہیں موت مل جاتی ہے. اور میں دنیا میں پڑا ہوا ہوں، دکان جیسی تھی ویسے ہی چھوڑ کر نکل گئے، نکل گئے جنگلوں میں، نکل گئے عبادت اور ریاضت میں لگ گئے، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. ہم میرے بھائیو کیسے کیسے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، ایک دن شکار کے لیے نکلے اور پیچھا گیا ایک ہرن کا، ہرن کا پیچھا گیا، اللہ تعالی شانو ہدایت دینا چاہتے تھے تو ہرن کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، تو ہرن بولنے لگا، ہرن بولنے لگا اور ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ اخلقت لہذا، کیا اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس لہو لہب کے لیے تجھے پیدا کیا ہے؟ بس دل پر چوٹ لگی، دل پر چوٹ لگی. اللہ ہمیں بھی یہ چوٹ نصیب فرما دے، اللہ ایسی چوٹ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور ایسا ہونے کے بعد میرے بھائیو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے، تقدیر تیری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پورا شفیل میرے بھائیو میرا ہو جائے، پورا انگلینڈ میرا ہو جائے، پوری دنیا میری ہو جائے، ہفت اقلیم کی سلطنت میرے قبضے میں آ جائے اور پوری دنیا میرے سامنے جھک جاوے، اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لے دل و جان سے، منافقانہ طور پر نہیں، دل و جان سے میرے ہو جائے. لیکن اگر اللہ میرا نہیں ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میرا کچھ نہیں، اور پوری دنیا میری مخالف ہو جائے، عزت کی نگاہ سے مجھے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، میں کلاش ہو جاؤں، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو جاؤں، لیکن اگر اللہ میرا ہے تو میرا سب کچھ ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. ہمیں میرے بھائیو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، زندگیوں کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ واقعی مجھے اللہ تعالی شانہ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. مولانا جمال الدین صاحب نے ابھی کہا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، تقوی کا معنی بہت سادہ،
بہت سادہ. اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے ہم دور رہیں, جن کاموں کو ضروری قرار دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں, اور اگر اس کے خلاف کبھی ہو جائے تو ہم توبہ کر لیں. سمپل, بس یہ ہے تقوی. یہ تقوی کا وہ درجہ ہے جس پر اللہ تعالی شانہ نے تمام وعدے کیے ہیں. یہ تقوی کا, اس سے بھی پھر آگے تقوی کے درجات ہیں. تقوی کے اس درجے پر اللہ نے ایک وعدہ ہمیں یہ کیا ہے کہ میں تمہیں دنیاوی زندگی میں سکون عطا کروں گا, سکون عطا کروں گا, یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ میں تمہیں حسن خاتمہ والی موت دوں گا. تیسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ قبر کو میں جنت کا باغ بناؤں گا. چوتھا وعدہ یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. پانچواں وعدہ یہ کیا ہے کہ میں یا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا یا حساب لوں گا تو بہت آسان. چھٹا وعدہ یہ کیا ہے کہ پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزار دوں گا. اور چھٹا وعدہ یہ کیا ہے کہ جہنم میں داخل کیے بغیر انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ میری جنت میں تجھے داخل کر دوں گا. یہ فکر پیدا کرو, یہ دل دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے کے ہیں, اور یہ فکر پیدا کر کے اپنے آپ کو ایسے کاموں کے ساتھ جوڑو, ایسی مجلسوں کے ساتھ جوڑو, ایسے پروگراموں کے ساتھ جوڑو جن کاموں کی برکت سے, جن مجلسوں کی برکت سے, جن پروگراموں کی برکت سے یہ فکر ہماری باقی رہے اور بڑھتی رہے. یہ فکر ہماری باقی رہی اور بڑھتی رہے کہ مجھے بہت کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے, اصل میری زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور اس کے بعد کیا کرو, ساتھ میں علماء کرام کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا رکھو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کن کاموں کو کرنا ضروری ہے, کن کاموں سے بچنا ہے. ادھر جذبہ بڑھتا رہے گا, ادھر علم بڑھتا رہے گا. جذبہ اور علم جب دونوں بڑھے گا تو گاڑی بہت تیز چلے گی. اور جب زندگی میں میرے بھائیو دین آ جائے گا, زندگی میں اللہ کے احکام آ جائیں گے, تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی. ان کے زمانے میں ایک دوسرے بزرگ رہتے تھے بصرہ میں, ان کا نام ہے حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالی. ایک دن حجاج بن یوسف ناراض ہو گیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے, تو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے یہاں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پہلے سے پتا چل گیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ گھر سے نکل گئے, پیچھا گیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ آگے اس گلی میں چلے گئے جہاں حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس میں گھس گئے. آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ بزرگ آدمی ہے تو ان پر دست درازی نہیں کرے گا حجاج ابن یوسف. اب جاتے ہوئے دیکھا اس گلی میں, تو اس گلی میں جب حجاج داخل ہوا اپنے سپاہیوں کے ساتھ تو دیکھا کہ حسن بصری کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوچھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا؟ تو حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں دیکھا, ابھی میری خانقاہ میں گھسے ہیں. غور سے سنو میرے بھائیوں اس واقعے کو. حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ صفاق ہے, ظالم جابر ہے, اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں ہے, جان خطرے میں ہے, اور وہ بھی بہت بڑے عالم اللہ کے برگزیدہ بندے, لیکن کہہ دیا کہ ابھی یہاں اندر گئے ہیں. بہت خوش ہوا حجاج اور گھس گیا اندر, گھس گیا اوپر نیچے چھان مارا, لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ نظر نہیں آئے. وہ واپس باہر نکلا اور حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اندر ہیں؟ کہا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں, میرے سامنے اندر گھسے ہیں. کہا اندر تو کوئی نہیں ہے. کہا میں نے جو دیکھا وہ میں نے آپ کو بتایا, اندر ہی گئے ہیں. دوبارہ گیا, پھر نکلا, پھر گیا, پھر نکلا, پھر گیا, کئی مرتبہ چیک کیا, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کو بار بار پوچھا لیکن اللہ تعالی شانہو نے بچا لیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو. اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ بھی, ہوں گے کہیں لیکن نظر نہیں آئے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, نظر نہیں آئے. جب حجاج چلا گیا اطمینان ہوا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ باہر نکلے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ باہر نکلے اور باہر نکل کر کہا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا. ایک سبب کے درجے میں انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بچا لیا. تو حبیب اجمی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تمہیں نہیں بچایا, میں نے شریعت کی جو پابندی کی اس نے آپ کو بچا لیا. جھوٹ بولنے کے بجائے میں نے سچ کہا. اگر میں جھوٹ بولتا اور یہ کہتا کہ وہ تو کہیں اور ہیں, ادھر چلے گئے ہیں, تو ادھر بھی جاتا لیکن یہاں پھر آتا اور تمہیں پکڑ لیتا. شریعت مطہرہ کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, ان بزرگوں کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں, جب ہم بیان کرتے ہیں, جب ہم سنتے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے ان کے حالات. تو ان کے تو ہم حالات سنتے ہیں اور ہمیں اتنا لطف آتا ہے, تو جن کے حالات ایسے تھے ان کی زندگی میں لطف کتنا ہوگا, کیسی زندگی گزار کر وہ گئے ہوں گے. تو میں حضرت ابو عثمان خیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک دن کہیں جا رہے تھے, آداب المعاشرت کا ہم لوگوں کو بالکل خیال نہیں, بالکل خیال نہیں. مسجد میں بھی ہم آتے ہیں تو باتوں میں مشغول رہتے ہیں, باتوں میں مشغول. ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری گفتگو کی وجہ سے, ہمارے شور کرنے کی وجہ سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی ابھی دعا میں مشغول ہوگا اسے میری وجہ سے تکلیف ہوگی, نماز پڑھ رہا ہوگا اسے میری وجہ سے تکلیف ہوگی. تو ایک کتے کو, ایک بلی کو تکلیف پہنچانا بھی ناجائز ہے. تو ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے ساتھ اپنا تار جوڑے ہوئے ہے, اس کو ستانے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت جہرن بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے مصلی کی نماز میں خلل واقع ہوگا. اور ہم لوگ نماز سے پہلے, نماز کے بعد دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, شور شور شور, بات چیت, لوگوں کو تکلیف ہم سے پہنچتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا عرصہ اس دیواجی زندگی میں رہی, تقریباً 8 سال, کہا کہ کبھی رات کو ایسا نہیں ہوا کہ آپ اٹھے ہوں اور ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ بستر سے نکلتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا, دروازہ کھولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا, دروازہ بند کرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا. ایسا اسلام ہو تو ایسا, یہ اسلام ہو. اور ہم لوگ صحیح سالم تندرست, صحیح سالم تندرست, کوئی تکلیف وکلیف نہیں, پھر بھی بیوی جو بیچاری نیند میں ہے اسے جگا کر کہتے ہیں کہ مجھے چائے پینے کی چاہت ہوئی ہے, جا چائے بنا کر کے لے آ. یہ چائے تو ہم بھی بنا سکتے تھے لیکن نہیں, اس کو جگائیں گے, اس کو نیند سے اٹھائیں گے. اور اپنا حق سمجھ کر, اس کا احسان سمجھ کر نہیں, اپنا حق سمجھ کر. ابو عثمان خیری رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں, اوپر سے کسی نے چولہے سے راکھ نکال کر پھینکی, حضرت کے کپڑے گندے ہوئے, 7 شاگرد تھے, مرید تھے, غصہ آیا ہوا, حضرت نے اشارہ کر کے ان کو ٹھنڈا کیا اور سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں پڑے رہے اور پھر سجدے سے سر اٹھایا
اور سجدے سے سر اٹھا کر مریدوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ ابو عثمان خیری تو اس لائق تھا کہ آسمان سے اس پر آگ کے انگارے برسائے جاتے. ابو عثمان تو اس لائق تھا, اتنے بڑے ولی, لیکن دیکھو جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے کو گھٹیا سمجھتا ہے. ابو عثمان تو اس لائق تھا کہ آسمان سے اس کے اوپر آگ کے انگارے برسائے جاتے. یہ تو میرے اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے راکھ سے ہی معاملہ نمٹا دیا. اللہ کا شکر کرو, کہا میں سجدے میں شکر بجا لایا کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو اس قابل تھا کہ تیری نافرمانیوں کی وجہ سے میرے اوپر آگ کے انگارے برسائے جاتے, لیکن تیرا کتنا کرم ہے کہ تُو نے صرف راگ ہی سے معاملہ نمٹا دیا. یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ اس واقعے سے چلی تھی کہ وہ ایک بزرگ تھے, انہیں پیشاب کی تکلیف تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خیریت, تو کہا کہ خیریت کیا گناہوں کی سزا. گناہوں کی کوئی گناہ ہونا نہیں تھا. اللہ کے برگزیدہ بندے گناہ کرتے نہیں, جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. لیکن ان کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ یہ میری پکڑ ہو رہی ہے, کہا کہ گناہوں کی سزا. تو پوچھا کہ حضرت آپ اور گناہ؟ تو کہا کہ ہاں میری عمر 65 سال ہوئی, 65 سال تک دن میں ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ پیشاب کی حاجت ہوتی تھی, چلا جاتا تھا اور جا کر کے پیشاب کر لیتا تھا. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی, لیکن مجھے اس کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور جب مجھے احساس اور ادراک نہیں ہوا تو اس کا شکر کیسے ادا کرتا؟ تو 65 سال تک اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اب یہ مجھے سزا ملی ہے. تو جب کسی نعمت کا ادراک نہ ہو, جب کسی نعمت کا احساس نہ ہو اور اس پر اگر کوئی شکر ادا نہ کرے تو اس پر تو پکڑ نہیں ہوتی. اس لیے کہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیری جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. لیکن ان کو ایسا احساس ہوا, ان کو ایسا احساس ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب دعا سکھائی, عجیب دعا, بہت پیاری دعا. میں میرے شفیل کے دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات دھیرے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو سیکھ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لانا شروع کریں. اور ایک بہت آسان کام تو آج ہی سے شروع کر دیجئے. کوئی بھی اچھا کام شروع کرو تو بسم اللہ بول کر شروع کرو, اور اس کام کو ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہو, بسم اللہ الحمدللہ. گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں تو بسم اللہ, اور گھر پہنچ گئے تو الحمدللہ. یہ تو ہر شخص شروع کر دے. اس کے علاوہ باقی مسنون دعائیں, آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھینک آ جائے تو کہو الحمدللہ, سننے والا کہے یرحمک اللہ, دو بارہ یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کھانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ وبرکت اللہ. اتنی برکتیں ہوں گی آپ کی زندگی میں, اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دین زندگی میں آئے گا, دین زندگی میں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہمیں دعا سکھلائی, جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے صبح کو ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ, تو اللہ تعالی شانہو کے اس پر جتنے احسانات ہیں ان سب احسانات کا بدلہ ادا ہو جائے گا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ایک ہی دعا ہے, صبح کو اصبح اور شام کو امسا, ایک لفظ کا صرف فرق ہے. کیا معنی اس کا؟ اے اللہ میں نے صبح کی, اور صبح میں جب میں صبح کی, صبح کو اٹھا, صبح میں داخل ہوا, تو اے اللہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں, میرے پاس جتنی بھی نعمتیں مجھے نظر آ رہی ہیں نہیں نظر آ رہی ہیں, اور آپ کی مخلوق میں سے پوری دنیا میں جس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں صرف تیری طرف سے ملی ہیں, مجھے بھی اور دوسروں کو بھی, اس لیے میں ساری تعریفیں تیری کرتا ہوں اور سارا شکر تیرا ادا کرتا ہوں. اور شام کو اللہم ما امسا, اے اللہ میں شام میں داخل ہوا,
اور اس وقت میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اور میرے آپ کی مخلوق میں جتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ صرف تیری طرف سے ملی ہیں. اے اللہ میں ساری تعریف تیری کرتا ہوں, سارا شکر تیرا ادا کرتا ہوں. کہتے جو صبح شام اس دعا کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی شانہ اس کے شکر کا جو اس پر ایک حکم لاگو ہے اللہ کا اس سے سبکدوش کر دے گا. اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تکبر کی بیماری نہیں آئے گی قریب, تکبر کبر بڑائی عجب خود پسندی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس یا کسی اور کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ صرف تیری طرف سے ملی ہے. جب تیری طرف سے ملی ہے تو تکبر کا کیا معنی؟ اچھا حسد بھی نہیں ہوگا. حسد اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ میرے پاس یا کسی اور کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تیری طرف سے ملی ہے. جب میرے بھائی کے پاس تیری طرف سے نعمت آئی ہے تو حسد کا کیا معنی, میں جلوں کیوں؟ اس کا بھی فائدہ ہوگا, کبر سے نجات ملے گی, حسد سے بھی نجات ملے گی. میں میرے بھائیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر, بے شمار احسانات, بہت سارے احسانات. ان میں سے بعض احسانات تو وہ ہیں کہ جن کے احسانات ہونے کا ہمیں ادراک ہے, اور بہت سارے احسانات وہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. ہمارے جسم میں پتا نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں جس کا ہمیں پتا ہی نہیں. یہ کب پتا چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت تھی؟ جب کوئی آپریشن ہوتا ہے, جب آپریشن ہوتا ہے اور ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا فلاں عضو خراب ہو گیا ہے اور اب اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے, نکالنے کی ضرورت ہے, تب وہ بتاتا ہے کہ اس عضو کا یہ فنکشن ہے, اس عضو کا یہ عمل ہے, اس عضو سے یہ ہوگا, اس کو کاٹنے سے یہ ہوگا, تب پتا چلتا ہے کہ اوہو اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ کا شکر تو میرے بھائیوں ہم ادا کر ہی نہیں سکتے, ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہو سکتا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شکر کا حکم ملا تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر ادا کیا. اب پیغمبر کا شکر, شکر ادا کیا اور شکر ادا کر کے فارغ ہوتے ہی, میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بہت سارے احسانات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن وہ تو پیغمبر تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے اوپر اللہ کے جتنے احسانات تھے ان احسانات کے نتیجے میں میرے اوپر شکر واجب تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ جو شکر ادا کرنے کی توفیق مجھے ملی یہ بھی تو اللہ کا ایک احسان ہے, تو اب اس کے اوپر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا بھائی شکر ادا کرنے لگ گئے, اس احسان کا جب شکر ادا کیا اور فارغ ہوئے تو پھر یہ خیال آیا کہ پہلے جتنے احسانات تھے ان پر شکر ادا کیا یہ اللہ کی نعمت تھی, پھر اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی دوسری مرتبہ جو توفیق ملی یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے, پھر شکر میں لگ گئے. جب اس سے فارغ ہوئے تو پھر خیال آیا کہ یہ جو تیسری مرتبہ شکر کی توفیق ملی یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے, چوتھی مرتبہ پھر لگ گئے. اب دل میں خیال آیا کہ نعمت شکر, نعمت میری تو زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی. ادھر شکر کروں گا وہ نعمت ہے, اس نعمت پہ شکر, پھر وہ شکر ادا کروں گا وہ بھی نعمت, پھر اس پہ شکر, تو میں تو کسی کام کا نہیں رہا. یہ تو زندگی اسی میں اب چلتی رہے گی کہ شکر ادا کیا وہ نعمت, اس پہ پھر شکر کرو, یہ شکر ادا کیا اس پہ وہ نعمت, اس پہ پھر شکر ادا کرو. تو بیوی کا حق کب ادا کروں گا, بچوں کا حق کب ادا کروں گا, سلطنت کا حق کب ادا کروں گا, میں میرے جو صحابہ ہیں ان کی تعلیم تربیت کا, دعوت تبلیغ کا, تعلیم و تعلم کا, تزکیہ کا, یہ سارے کام کب کروں گا؟ یہ تو یہی مجھے تو قیام موت تک اب لگائے رکھے گا. تو سجدے میں گر گئی اور سجدے میں گر کر کے کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا, میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو حضرت جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ شانہ نے, اور حضرت جبریل نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے داؤد, جب تک تو میرا شکر ادا کرتا رہا تو نے حقیقت میں شکر ادا نہیں کیا, لیکن جب تو نے ہتھیار ڈال کر یہ کہا کہ اللہ تیری نعمتیں تو اتنی ہیں کہ میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا, تب حقیقت میں تو نے جا کر کے شکر ادا کیا. یہ جو اب تک تقریر ہوئی میرے بھائیو یہ تمہید ہی میں چلی گئی, تمہید ہی میں چلی گئی. میں جو تقریر کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہو کہ ہم پر بہت سارے احسانات ہیں, ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اس کا قرآن ہے, اس کا قرآن ہے. یہ قرآن بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، کتاب. اور کتاب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ خط ہے، خط. کتاب خط کو کہتے ہیں، کتاب عربی میں لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جو بھی لکھی ہوئی چیز ہے اسے. تو یہ خط ہے، خط. خط، میں آپ پر ایک پیج کا لیٹر لکھتا ہوں، خط لکھتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. تو ایک مصنف جب 300 صفحے کی کتاب لکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں پر خط لکھتا ہے. یہ خط ہے اس کا 300 صفحے کا، کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ سے ہم، اللہ کی بات ہم سن نہیں سکتے ڈائریکٹ اس دنیا میں، اس لیے اللہ نے ہم پر ایک خط بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کتابن، یہ خط ہے، انزلناہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اتارا ہے. اور یہ خط کیسا ہے؟ مبارک، مبارک ہے، مبارک خط، برکت والا، برکت والا. اسے جو بھی پڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے، غور سے پڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں مبارک ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں رحمت والا ہو جاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سنو، خاموش رہو، اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم پر اللہ کی رحمت اترے گی. کتاب انزلناہ الیک مبارکن فاتبعوہ واتقوا، اس میں جو ڈوز ہے ان کو کرو، ڈونٹ سے ان سے بچو، کرنے کے کاموں کو کرو، جن سے بچنا ہے ان کاموں سے بچو. لعلکم ترحمون، تم پر رحمت بھیجی جائے گی. ایسی کتاب ہمیں اللہ نے دی ہے میرے بھائیو، کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ خط ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ اس کتاب کے ذریعے، اس خط کے ذریعے آپ لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ظلمتوں سے نکالیں، جہالت اور گمراہی کی ظلمتوں سے نکالیں اور ہدایت اور علم کی روشنی والے راستے پر ڈال دیں. ظلمت سے آدمی نکلتا ہے، گمراہی سے نکلتا ہے، جہالت سے نکلتا ہے اور بری خصلتوں سے نکلتا ہے، اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے، شیطان سے بچتا ہے، نفس سے بچتا ہے، مبارک بن جاتا ہے، رحمت والا بن جاتا ہے. یہ جہاں کہیں جائے گا برکت والا ہوگا، جہاں کہیں جائے گا رحمت والا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ایک نعمت اللہ تعالی شانہ نے عطا کی ہے قرآن مجید، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. پھر یہ کتاب بھی ایسی کہ سینے میں پوری اتر جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، آج دیکھو یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، اس نے پوری کتاب جو ہے سینے میں اتار لی. 6000 سے زیادہ آیتیں. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اس کتاب کو میرے پاس، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. میں ختم کر رہا ہوں 5 منٹ میں. بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. میں آپ کو ایک شیشی خوشبو کی دوں، آپ کے امام صاحب مولانا جمال صاحب کو میں ایک خوشبو دوں، عطر کی خوشبو میں ان کو دوں. 2 پاؤنڈ کی ہوگی، 5 پاؤنڈ کی ہوگی، 4 پاؤنڈ کی ہوگی، 50 پاؤنڈ کی ہوگی. یہ قیمت نہیں دیکھیں گے، یہ سوچیں گے کہ یہ ایک ایسے شخص کی طرف سے مجھے مل رہی ہے جو میری نظر میں محترم ہے، میری نظر میں محبوب ہے. یہ ایک نعمت ہے میرے لیے، یہ نعمت ہے. اب اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یار ہمیں دے دو، یہ ہمیں دے دو، یہ 2 پاؤنڈ والا ہے، آپ ہمیں ہم آپ کو 100 پاؤنڈ والا، نہ یہ مجھ سے الگ نہیں ہوگا، مجھ سے الگ نہیں ہوگا. وہ حضرات جو ہماری نظروں میں محترم تھے، انہوں نے 10-15 سال پہلے ہمیں خوشبو دی تھی، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار لگاتے ہیں اور وصیت بھی کرتے ہیں لوگ کہ جب ہم مر جائیں تو یہ لگانا. اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ یہ میرے شیخ کی طرف سے ایک مجھے انعام ملا ہے، یہ میرے والد کی طرف سے مجھے انعام ملا ہے، یہ میرے دادا کی نعمت ہے، یہ میرے دادا نے مجھے انعام دیا ہے، یہ میرے استاد نے انعام دیا ہے، یہ ایک بزرگ نے مجھے انعام دیا ہے. قرآن میرے بھائیو اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس طرح کی ایک شیشی ہم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، جو کہ ایک مخلوق کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے جو انعام آیا ہے اسے ہم کیوں الگ رکھتے ہیں اپنی ذات سے؟ سینے سے لگاؤ قرآن کو اور قرآن کی روزانہ تلاوت کرو. آپ کے شفیلڈ میں یا آپ دوسرے علاقوں سے آئے ہیں تو وہاں میں وہاں جس مسجد میں آپ کا دل لگے, جس عالم کی طرف آپ کا رجحان ہو, اس کی مجلس میں درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے اس خط کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, اور پھر اس پر عمل کرو. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن پہ عمل کرو, اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. ابھی مولانا جمال الدین نے ہمیں یہ چار باتیں بتائی ہے قرآن مجید کے موٹے موٹے چار, دوسروں کو بھی بتاؤ جو بات آپ سمجھیں, دوسروں کو بھی سکھاؤ. اگر یہ ہم نے میرے بھائیوں کر لیا تو ہم صاحب قرآن ہو جائیں گے, قرآن والے, قرآن کا ساتھی. اس لیے کہ قرآن ہر وقت ہمارے پاس رہتا ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں, ہم سمجھتے بھی ہیں, زندگی میں اس کو رکھا ہے, ہم عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں. قرآن کے ہم ساتھی ہو گئے, صاحب قرآن. اور جو صاحب قرآن ہے وہی مسلم ہے, اسی کو مسلمان کہتے ہیں, اسی کو مسلمان, حقیقی مسلمان اور حقیقی مسلم صاحب قرآن ہے. اور جو قرآن کو پڑھتا نہیں, سمجھتا نہیں, عمل نہیں کرتا, دوسروں تک پہنچاتا نہیں, یا ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتا, وہ صاحب قرآن نہیں ہے, وہ صاحب قرآن پورا نہیں ہے. اگر ان چاروں کاموں کو چھوڑتا ہے تو یہ صاحب قرآن زیرو, اور ایک کام کو کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ تین حصے ہیں ایک حصہ نہیں ہے. ایک کام کو چھوڑتا ہے تو دو کام کو چھوڑتا ہے دو حصے ہیں دو نہیں ہے, تین کاموں کو چھوڑتا ہے ایک حصہ ہے تین نہیں ہے. جتنا چار کاموں کو بڑھائے گا اتنا ہی صاحب قرآن ہونے میں بڑھتا چلا جائے گا, مسلم ہونے میں بڑھتا چلا جائے گا. جتنا گھٹائے گا اتنا ہی وہ تاریخ قرآن ہوتا چلا جائے گا. اور جو صاحب قرآن ہوتا ہے اور مسلم ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں, اور جو صاحب قرآن نہیں ہوتا تاریخ قرآن ہوتا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں آخرت میں بھی رسوا کرتے ہیں. اصل میں پوری دنیا میں مسلمانوں کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم صاحب قرآن نہیں رہے, ہم تاریخ قرآن ہو گئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, مسلمان یعنی صاحب قرآن تھے, وہ قرآن پڑھتے تھے, سمجھتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے, دوسروں تک پہنچاتے تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ہم صاحب قرآن نہیں رہے تاریخ قرآن ہو گئے. اس وجہ سے پوری دنیا میں ہم اس وقت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. میں تو دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ غیروں کی نظروں میں تو ہم ذلیل ہیں ہی, ہم آپس میں خود دست و گریباں اتنے ہوتے ہیں اور اتنے لڑتے ہیں کہ ہماری تو اپنے لوگوں کی نظروں میں بھی عزت نہیں, میری نظر میں آپ کی عزت نہیں, آپ کی نظر میں میری عزت. جب ہم دونوں لڑیں گے تو میں آپ کی برائی بیان کروں گا, آپ میری برائی بیان کریں گے, پھر آپ ان سے لڑیں گے تو آپ دونوں ایک دوسرے کی برائی بیان کریں گے, پھر یہ مجھ سے لڑیں گے, ہم دونوں ایک دوسرے کی برائی. آپس میں اتنے لڑتے ہیں مسلمان کہ ہماری غیروں کی نظروں میں نہیں اپنے لوگوں کی نظروں میں بھی عزت باقی نہیں رہی, جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی برائی. اس لیے میرے بھائیوں صاحب قرآن ہونے کی ضرورت ہے, قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آج تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. سورہ فاتحہ سے شروع کرو, روزانہ ایک ایک پارا ہو جائے تو بہت اچھا, نہیں تو پونا پونا پارا پڑھو, یہ بھی نہ ہو سکے تو آدھا آدھا پڑھو, یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک ایک رکوع پڑھو, ایک ایک صفحہ پڑھو, یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک ایک آیت پڑھو, لیکن روزانہ روزانہ ایک ایک آیت. اور کسی اچھے عالم کے درس میں بیٹھا کرو تاکہ قرآن کے مضامین سمجھ میں آئیں. جیسے جیسے سیکھتے چلے جائیں جو باتیں پہلے سے معلوم ہیں ان پہ عمل کرو, جہاں کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے ہدایت بھی مانگو کہ اللہ ہمیں چلا دے, اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ. اور ایسی مجلسیں, ایسے پروگرام, ایسے کام, ایسی تحریکیں جن کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, جذبہ باقی رہتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے, ان میں بھی شرکت کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آج جس بچے کا قرآن ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت مبارک کرے, اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کے سینے میں قرآن مجید کے حروف کو باقی رکھے, اور اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دے کر قرآن مجید کے معانی کا عالم بنائے, اور پھر اس پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی بنائے. اور اللہ تعالی شان و پھر اس کے ذریعے پورے عالم میں پوری دنیا میں ہدایت کا کام کروائے اور اللہ تعالی شان ہوئی اس بچے کے تکمیل حفظ قرآن کو اس کے ماں باپ کے لیے اس کے خاندان کے لیے اس کے اساتذہ کے لیے اور جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے سب کے لیے مبارک بنائے اور اللہ اس کی برکت سے ہم سب پر بھی رحم فرمائے پوری امت پر رحم فرمائے اور امت کے جو بھی حالات پوری دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بنائے اور مسلمانوں کو ان کاموں کی توفیق دے جن کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی نصرت آئے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرکز اس اکیڈمی اور آپ کی جو دوسری مسجد ہیں یہاں شفیع میں جتنی مسجدیں ہیں یہاں جتنے دین کے کام جس جس لائن سے ہو رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے یہاں کے علماء یہاں کے مشائخ کی عمروں میں ان کے علوم میں ان کے فیوز میں برکت دے آپ سب حضرات کو ان سے بہت زیادہ استفادے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو یہاں بھی بار بار دین کی نسبت پر ملاقات کرائیں لیسٹر میں بھی بار بار ملاقات کرائیں حرمین شریفین میں بھی ملاقات کرائیں اور جنت الفردوس میں ہم سب کو ساتھ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، جسو سہولت کا معاملہ فرما، اقو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، جو زندہ ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. الہ العالمین جو آخرت میں چلے گئے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہم اقرار مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. یا رب العالمین ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، الہ العالمین کے آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر کوئی گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے. اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. یا رب الرحیم تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہمیں، الہ العالمین ہمیں ہماری حفاظت فرما. یا رب الرحیم اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنی یاد سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو یقین ایمان اور اخلاق حمیدہ سے منور فرما. الہ العالمین کفر شرک نفاق اور اخلاق رذیلہ میں ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. یا رب الرحیمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما. الہ العالمین ان کی ایک ایک سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. یا رب الرحیمین ہمیں مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. یا رب الرحیمین بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جہنم سے حفاظت فرما، تیرے غصے سے حفاظت فرما، تیری ناراضگی سے حفاظت فرما. یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. یا رب الرحیمین دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، دور دور تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے احادیث سے وابستگی عطا فرما. الہ العالمین معتبر اور معتبر خدا پرست علماء علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین دین کی فکر نصیب فرما، دین کی فکر نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. دین کی علماء کی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بنا دے. الہ العالمین آپس کے افتراق انتشار سے محفوظ فرما. جن جن دینی تحریکات میں، جن جن دینی کاموں میں، جن جن اداروں میں الہ العالمین انتشار ہے، خلفشار ہے، الہ العالمین اپنی قدرت کی کامنا سے اسے ختم فرما، اسے ختم فرما، اسے ختم فرما. الہ العالمین سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، سب کو حق پر مشتمل فرما، سب کو حق پر مشتمل فرما. الہ العالمین آپ جس بچے نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے اسے بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما, اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبول نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اس بچے کو اس بچے کو مرتے دم تک الہ العالمین قرآن کے حفظ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسے قرآن کے معانی کا عالم بنا دے. الہ العالمین اسے قرآن کا مجسمہ بنا دے. الہ العالمین پورے عالم میں اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اسے محدثین مفسرین علماء اور اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین الہ العالمین اس بچے کو ماں باپ کے لیے, اساتذہ کے لیے اور الہ العالمین معاونین سب کے لیے, ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. یا رب الرحیمین اس کی شیطان اور نفس کے شرور سے حفاظت فرما. ہم سب کی بھی شیطان اور نفس کے شرور سے حفاظت فرما. یا رب الرحیمین ہم سب کی بچوں کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کے برے دن دنیا میں آخرت میں دیکھنے سے ہم سب کو بچا لے. ہماری نسلوں میں تقوی کو جاری اور ساری فرما, خدمت دین کو جاری اور ساری فرما, علم و عمل کو جاری اور ساری فرما, روحانیت ولایت کو جاری اور ساری فرما. یا رب العالمین ہم سب کو شرف قبول عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست, رمندیشور اکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز بھی مقاصد کو پورا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائی کلی نصیب فرما. جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی حلال روزی عطا فرما. جو گمراہ ہے انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. جو جہر کی تاریکیوں میں ہے الہ العالمین انہیں علم کی روشنی نصیب فرما. الہ العالمین شکاوت سے بچارے سعادت نصیب فرما. الہ العالمین ذلت سے بچارے عزت نصیب فرما. رب العالمین فقر سے بچارے غنا نصیب فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ سے کی دوری سے بچارے اپنا قرب خاص نصیب فرما. اے رب العالمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یہ رب الرحیم آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی اس شرور سے پناہ عطا فرما. ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, ہمارے قلوب کی اصلاح فرما, ہمارا تزکیہ فرما. یہ رب الرحیم ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.